سجا ہائے ہائے شان ہائے ہائے شان ہائے سجا ہائے ہائے شان ہائے ہائے شان
اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَى أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بحق جناب الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی اس عبادت کو اس پرسے کو جو آپ نے عشرہ محرم میں عزاداری کی ہے اللہ تعالیٰ اسے بحسن وجہ قبول فرمائے ان شاء اللہ اور دلوں میں جو مرادیں ہیں جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ امام حسین کے وسیلے سے انہیں برابر فرمائے اور بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے ایک دفعہ تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدا فما لکم کیف تحکمون کہ کیا وہ شخص پیروی کے زیادہ حقدار ہے کہ جو ہدایت دینے والا ہے یا وہ شخص پیروی کا حقدار ہے کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ اسے ہدایت دی جاتی ہے. دو قسم کے لوگ ہیں زان محترم, ایک وہ کہ جو ہدایت لیتا ہے, ایک وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت لینے والا اور ہدایت دینے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے تو پکار کر کہہ دیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جاہل کبھی عالم کے برابر نہیں ہو سکتا, اور ہدایت لینے والا کبھی ہدایت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. زان محترم, معاشرے کو لیڈ وہ کرے گا کہ جو ہدایت دے سکتا ہو, جو ڈائریکشن دے سکتا ہو, جو رہنمائی کر سکتا ہو, اور ہدایت وہ دے سکتا ہے جس کے پاس علم ہوگا. توجہ ہے نا زان محترم, جس کے پاس علم نہ ہو وہ ہدایت بھی نہیں دے سکتا, وہ ڈائریکشن نہیں دے سکتا, وہ آپ کی کیسے رہنمائی کرے گا؟ جو خود گمراہ ہو وہ کبھی زان محترم دوسرے کو صحیح راستے پر یا صحیح ڈائریکشن پر نہیں لگا سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ خود گمراہ ہے اور دوسرے کو اگر ہدایت دینے چلے تو دوسرے کو بھی گمراہ کر دے، یعنی وہ بیچارہ صحیح راستے پر جا رہا ہے اور آپ نے اسے رہنمائی کر کے اپنے طور پر غلط راستے پر لگا دیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پوری تاریخ میں یہی ہوا ہے۔ زان محترم، جب دین کو اس راستے سے نہیں لیا گیا، اس منبع سے نہیں لیا گیا کہ جس منبع کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا تھا، اللہ نے جنہیں ہادیان برحق بنایا تھا آپ نے انہیں قبول ہی نہیں کیا، اور علم ان سے لینے چلے کہ جن کے اپنے پلے کچھ نہیں تھا، ہے جی۔ اور ہم دیکھتے ہیں زان محترم کہ کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں 2 سال پڑھے، لیکن آج زان محترم عجیب بات ہے کہ استاد کو کوئی یاد نہیں کرتا، شاگرد کے سب پیروکار ہیں، اور وہ شاگرد خود کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ ہوتا اور زانو ادب نہ طے کرتا تو میرے پاس علم کا ایک حرف بھی نہ ہوتا۔ وہ خود معترف ہیں اس بات کو، سب نے لکھا ہے اس کو زان محترم۔ لیکن آج ہادی برحق، حجت خدا، علم لدنی کے مالک، اور اس جیسے بہت سارے ہزاروں شاگردوں کے استاد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی شریعت نہیں لیتا، دوسروں سے شریعت لی جاتی ہے زان محترم۔ تو زان محترم، جہاں آل محمد علیہ السلام کو خلافت اور حکومت ان کا حق تھا، وہاں اس سے بڑھ کر زان محترم ہمارے ائمہ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے ہادیان برحق بنا کر بھیجا تھا۔ حکومت ائمہ کے 1000 کاموں میں سے ایک کام تھا، اہم ترین کام تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اہم ترین، عدل الہی کا قیام انسانی معاشرے کے اندر، یہ زان محترم اہم ترین واجبات میں سے ہے۔ ہر نبی پر واجب ہے، ہر امام پر واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر معاشرے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو زان محترم ہم سب ذمہ دار ہیں اس ظلم کو روکنے کے لیے، اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اسے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ظلم ہوتا رہا تم نے کیا کیا، مظلوم پستا رہا تم نے کیا کیا، تم سے سوال ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا، ہر کسی سے سوال ہوگا۔ تو جب ہم گناہگاروں سے سوال ہوگا تو زان محترم ہم سے بڑھ کر معصومین ہیں، انبیاء ہیں، ائمہ معصومین ہیں، کہ جن کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے حکومت الہیہ کا قیام کرنا ہے اور عدل الہی قائم کرنا ہے تاکہ کسی انسان پر ظلم نہ ہونے پائے۔ اور میرا اور آپ کا 12واں امام حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، جب تشریف لائیں گے زان محترم تو امام کا سب سے اہم ترین شعار کیا ہوگا، اہم ترین مشن کیا ہوگا؟ ظلم و ستم کا خاتمہ، عدل الہی کا قیام۔ یہ تمام ائمہ کی روایات میں یہ جملہ ضرور ملتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر، اور ایک دفعہ درود بھیجیں رسول اللہ کی ذات پر۔ لہذا ہر امام کی روایت میں یہ جملہ ضرور ملے گا کہ امام مہدی علیہ السلام، یعنی تاکید ہے کہ یہ کام اصلی ترین کام ہوگا امام مہدی علیہ السلام، کہ ظلم و ستم سے پور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لہذا عدل الہی اہم ترین کام ہے زان محترم۔ لیکن زان محترم
عدل الہی کا قیام، حکومت اسلامی کا قیام بھی اس لیے ہے تاکہ انسان ہدایت پائے۔ اگر حکمران عادل ہوگا، اگر حکمران معصوم ہوگا، اگر حکمران حجت الہی ہوگا، اللہ کی طرف سے معین ہوگا، تو وہ اللہ کی طرف رہنمائی کرے گا، اللہ کی طرف ہدایت دے گا۔ اگر حکومت الہی ہو اور حکمران الہی ہو تو وہ انسانیت کو، پورے معاشرے کو اللہ کی طرف لے کر جائے گا، سمت موڑ دے گا۔ آج ہماری یہ زانی محترم، آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا صورت حال ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لبرلزم یا سیکولرزم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی پوری کی پوری سوسائٹی کی جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ کے برخلاف ہے، دین کے برخلاف ہے۔ اسلام ادھر ہے، آپ ادھر جا رہے ہو، اللہ کو اور اللہ کے نظام کو آپ پیٹھ دکھا رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، سیکولرزم اینٹی اسلام ہے، لبرلزم اینٹی خدا ہے، ٹھیک ہے نا زانے محترم؟ لبرلزم کا معنی یہی ہے، سیکولرزم کا معنی یہی ہے کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ لہذا زانے محترم، ہمارے معاشروں کی عام طور پر دنیا بھر کے اندر تقریباً سب کی ڈائریکشن اسی طرف ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام جب حکمران بنتے ہیں زانے محترم، ائمہ علیہ السلام جب حکمران بنتے ہیں تو سوسائٹی کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، روایت ہے کہ انسان سب سے زیادہ متاثر، یعنی سوسائٹی جو ہے سب سے زیادہ متاثر کس سے ہوتی ہے؟ ہم اپنے ماں باپ سے متاثر ہوتے ہیں، ہم اپنے ٹیچر سے متاثر ہوتے ہیں، ہم کسی نیک بزرگ سے متاثر ہوتے ہیں، اچھے انسان سے متاثر ہوتے ہیں، برے انسان سے بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہزار محترم سب سے زیادہ، مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ سوسائٹی اور سوسائٹی کے افراد جس سے متاثر ہوتے ہیں، جس کا مزاج اپناتے ہیں، جس کی فکر کو اپناتے ہیں، جس کے نظریے کو اپناتے ہیں، جس کے عمل کو اپناتے ہیں، وہ حکمران ہوتا ہے۔ جیسا حکمران ہوتا ہے عام طور پہ سوسائٹی ویسے ہی ہوتی ہے، جیسے حکومتی نظام ہوتا ہے ویسے ہی سوسائٹی بھی ہوتی ہے، سوسائٹی کے افراد ویسے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر نبی نے آ کر حکومت الہی کے قیام کی کوشش کی، اور ہر امام نے آ کر یہ کوشش کی ہے، اقتدار کی خاطر نہیں، کرسی پر براجمان ہونے کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے۔ حکومت وسیلہ ہے ہدایت کا۔ لہذا اسی لیے زانِ محترم مکتب تشیع کے اندر یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ امام کے اور کاموں میں سے ایک اہم ترین کام الہی حکومت کا قیام ہے۔ تو زانِ محترم ہدایت اہم ترین شے ہے، اور ہدایت اس وقت انسان دے سکتا ہے کہ جب اس کے پاس علم ہوگا۔ اگر حکمران ہادی ہو، عالم ہو، معصوم ہو، تو وہ سوسائٹی کو کس سمت میں لے کے جائے گا؟ زانِ محترم آپ سوچیں، تصور کریں، آج کل کے حکمران اور مولا علی کو تصور کریں، آج کل کے حکمران اور امام حسن مصطفیٰ کو تصور کریں، آج کل کے حکمران اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تصور کرو۔ حسن کوئی میچ ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ تو چاہتا تھا کہ سوسائٹی انسانوں کی تا قیام قیامت ایسے حکمران ان پر حکومت کریں کہ جو ہادی بھی ہوں اور علم لدنی کے بھی مالک ہوں۔ پھر پارلیمنٹ کے اندر ایسا نہ ہو کہ بھئی آج ایک قانون بنا، کل دوسرا قانون بنا، پھر اس کو رد کر دیا گیا، پھر تیسرا قانون بنا۔ یہ ہمارے جہل کی علامت ہے، اور اکثریت کی رائے سے کوئی بھی فیصلہ کر لو، پارٹی کی بنیاد پہ کوئی بھی فیصلہ کر لو۔ ہمارے یہاں تو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ غلط فیصلہ ہو، وہ انسانیت کے حق میں نہ ہو، لیکن اکثریت جو فیصلہ کر لیتی ہے وہ منظور ہو جاتا ہے۔ زور زبردستی سے، بعض دفعہ ڈکٹیٹرشپ سے کوئی اصول یا قانون جو ہے نافذ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ انسانیت کے ضرر میں ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ زانِ محترم انسان ظلم کی وجہ سے، ڈکٹیٹر مزاج کی وجہ سے انسانیت پر ظالمانہ قانون نافذ کرتا ہے، اور بعض دفعہ جہالت کی وجہ سے انسان یا ظالمانہ نظام قائم کرتا ہے یا کوئی ایسا قانون پاس کرتا ہے کہ جس سے سوسائٹی کو نقصان ہوگا۔ لیکن آپ تصور کریں عزیزان محترم کہ اگر حکمران ہادی بھی ہو، معصوم بھی ہو، حجت خدا بھی ہو اور علم لدنی کا بھی مالک ہو، یعنی وہاں جہل کا تصور نہیں ہے، وہاں ظلم کا تصور نہیں ہے، آپ سوچیں ایسی سوسائٹی کیسی سوسائٹی ہوگی، کتنی ترقی یافتہ سوسائٹی ہوگی، کتنی پرامن سوسائٹی ہوگی، کتنی خوشحال سوسائٹی ہوگی جہاں کرپشن نامی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم ہدایت اور علم، ہدایت کی بنیاد علم، اور علم انسان کو عزت عطا کرتا ہے، علم انسان کو ترقی عطا کرتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کو عزیزان محترم اللہ نے ایک اہم ترین فضیلت جو عطا فرمائی ہے وہ علم ہے، علم کے وسیلے سے اللہ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو تمام خلائق سے، تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا، اور پریکٹیکلی کوئی بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کے مد مقابل کھڑا ہو کر بات ہی نہیں کر سکتا، بلا استثنا کوئی شخص بھی پوری طول تاریخ کے اندر ہمارے پہلے امام سے لے کر اور بارہویں امام تک، چاہے وہ لڑکپن میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ بچپنے میں کیوں نہ ہو، کوئی ہمارے امام معصوم کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکا۔ یہ ترہ امتیاز ہے ائمہ معصومین کا اور مکتب تشیع کا۔ علم ہماری میراث ہے، علم انسان کو اور قوموں کو ترقی عطا کرتا ہے عزیزان محترم، مکتب تشیع کی میراث علم ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہماری سوسائٹی کے اندر علم ناپید ہو گیا، افسوس کے ساتھ، جس کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم ائمہ معصومین علیہ السلام کو اللہ نے عالم بنا کر بھیجا۔ امام ہمارے نزدیک وہ ہوتا ہے کہ جو شکم مادر میں بھی عالم ہوتا ہے، شکم مادر میں بھی عالم ہوتا ہے، حجت خدا شکم مادر میں بھی حجت خدا ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے عزیزان محترم ہمارے یہاں اور دوسرے ہمارے بھائیوں کے نزدیک، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام وہ شخص ہوتا ہے جو حکمران بن جائے، کسی بھی ذریعے سے حکمران بن گیا، سلیکشن کے ذریعے سے، الیکشن کے ذریعے سے، جس ذریعے سے بھی، اس کو وہ امام کہتے ہیں، یعنی افراد جس کا انتخاب کریں اور وہ حکمران بن جائے وہ امام ہے۔ ہمارے یہاں عزیزان محترم معیار برعکس ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام بنانے کا اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا ہی نہیں ہے، امام تو صرف اور صرف اللہ بنا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور امام بنا ہی نہیں سکتا، حتیٰ نبی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ امام بنائے، لہذا اپنا وصی بنانے کا اختیار بھی اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک عزیزان محترم کسی نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اپنا جانشین خود سے اختیار کرے۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ جیسے نبوت عہدہ الہی ہے، اسی طرح سے امامت و ولایت بھی عہدہ الہی ہے، یہ انسانوں کا عہدہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے آپ نبی بنا لیں، جس کو چاہے آپ امام بنا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو خاص قسم کی خصوصیات اور صفات دے کر بھیجا ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان کا عالم ہونا ہے، جس کے ذریعے سے وہ ہدایت کرتے ہیں انسان کی۔ تو عزیزان محترم ہمارے ائمہ کے علم کا منبع کیا ہے؟ ہمارے ائمہ کہاں سے علم حاصل کرتے ہیں؟ اصول کافی میں بہت ساری روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ لہذا کوئی شخص آیا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور آ کر کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے علم کے منابع کیا ہیں، سرچشمہ کیا ہے علم کا؟ تو وہاں میرے پانچویں امام حضرت امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کہ ان علمنا غابر و مزبور و نقط فی القلوب و نقر فی الاسماء. دیکھو ہمارے علم کا جو منبع ہے نا وہ مختلف ہے. ہم آنکھ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں, حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں, کتاب سے پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں, لیکن آئمہ کی کتابیں بھی ہیں تو مخصوص ہیں, وہ ہماری کتابوں کی طرح نہیں ہیں. اور کیا منبع ہے؟ کہا کہ ہمیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم عطا فرمایا وہ علم غابر ہے. ادھر درود بھیجے محمد والے محمد. علم غابر کیا ہے؟ یعنی مستقبل کا علم, مستقبل کا علم یعنی تا قیام قیامت تمام چیزوں کا علم اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا فرمایا, یہ اللہ نے عطا فرمایا. یعنی اللہ استاد ہے اور ہمارے ائمہ شاگرد ہیں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. اگر اجازت دیں دو منٹ ہم انتظار کریں, اچھا نہیں لگتا. بارے دیگر بلندتر صلوات. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان علمنا غابر و مزبور. پوچھا گیا مولا یہ غابر کیا ہے اور مزبور کیا ہے؟ کہا غابر یعنی مستقبل کا علم تا قیام قیامت, ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو عطا فرمایا. و مزبور کا مولا یہ مزبور کیا ہے؟ کا مزبور یعنی ماضی کا علم, جب سے کائنات خلق ہوئی ہے, جب سے بشریت خلق ہوئی ہے, تب سے لے کے آج تلک کا علم ہمارے پاس ہے, امام کے پاس ہے. اور کہا کہ منت فی القلوب, ہمارا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے دل پر الہام ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہمارے دل پر الہام ہوتا ہے. ونقر فی الاسماء, اور ایک فرشتہ اللہ نے معین کیا ہے کہ جو ہمارے کانوں میں آ کر اللہ کی طرف سے علم عطا کرتا ہے. ہمیں وہ فرشتہ نظر نہیں آتا, لیکن اللہ نے اسے ہر امام پر معین کیا ہے کہ جو ہمارے کانوں میں اللہ کی طرف سے علم دیتا رہتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَعِنْدَنَا مُصْحَفْ فَاطِمَا, اور ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے. کہا کہ مولا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کہا مصحف فاطمہ وہ کتاب ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد غمگین ہوئی. درود بھیجے محمد والے محمد پر. غمگین ہوئی اور محزون ہوئی, شب و روز گریا کرتی تھی. تو اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سیدہ کی دلداری اور تسلی کے لیے ایک فرشتے کو معین فرمایا. جو فرشتہ نازل ہوتا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر, اور جناب سیدہ کو اللہ کی طرف سے علم عطا کرتا تھا. جب پہلی دفعہ یہ فرشتہ نازل ہوا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا علی, اللہ نے ایک فرشتہ میرے لیے معین کیا اور وہ اللہ کی طرف سے مجھے علم عطا کرتا ہے. تو وہاں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ جب بھی فرشتہ آپ کے پاس آئے, جو وہ بات کہے آپ مجھے بتائیے, میں اسے تحریر کروں گا, آپ املا کیجئے گا میں اسے لکھوں گا. زان محترم, یہ ہیں مصحف فاطمہ یا صحیفہ فاطمیہ بہت اشتباہ کرتے ہیں لوگ. افسوس کے ساتھ اذان محترم مکتب جعفری کے اوپر 1400 سال سے تان و تشنی اور غلط فہمیاں ایجاد کرنے کی اور پروپیگنڈا نفسیاتی جنگ 1400 سال پہلے کی اذان محترم. مولا علی کے زمانے سے آپ دیکھ لیجیے کیا کیا باتیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور ان کے شیعوں کے لیے اڑائیں. لہذا کہا گیا بھائی صحیفہ فاطمیہ مصحف قرآن کو کہتے ہیں, ویسے تو کتاب کو کہتے ہیں لیکن عرف عام میں کہا گیا مصحف یعنی قرآن. لہذا کہا گیا کہ جب مصحف فاطمہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کا قرآن اور ہے, مسلمانوں کا قرآن اور ہے. یہ لوگ مصحف فاطمیہ کے قائل ہیں جبکہ ہمارا قرآن تو یہ 30 پاروں والا ہے. آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ بھائی شیعوں کا قرآن ہی اور ہے, 40 پاروں والا ہے, 10 پارے جو ہیں وہ بکری کھا گئے. پتہ نہیں وہ بکری کس کی تھی, ہمارے پاس تو ایسی کوئی بکری نہیں ہے. تو یہ اپنی طرف سے بکری بھی پکڑ کے لے آئے اور کہانی بھی گڑ دی انہوں نے افسوس کے ساتھ. اور جانے محترم آج تلک ان کی کتابوں کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے, باقاعدہ تقریروں میں یہ کہا جاتا ہے, نسلوں میں یہ بات منتقل کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں اور لوگ باور کرتے ہیں کہ واقعی شیعوں کے 40 سپارے بھی تھے, 40 سپارے والا قرآن تھا. ایسے یہ بات ہے جانے محترم, کہا گیا کہ صحیفہ فاطمیہ یعنی ان کا الگ قرآن ہے. نہیں, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیفہ فاطمیہ یا مصحف فاطمہ اذان محترم یہ قرآن کے 3 برابر ہے. یہ جو ہم مسلمانوں کا قرآن ہے, تمام مسلمانوں کا ایک ہی قرآن ہے, شیعہ ہوں یا سنی ہوں سب کا ایک قرآن ہے. تو یہ جو فرمایا کہ موجودہ قرآن ہے مسلمانوں کے پاس, اس کے 3 برابر مصحف فاطمہ ہے. کہا مولا اس کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ اس کے اندر تا قیام قیامت آنے والے تمام حالات کا بھی علم ہے اور آنے والی حکومتوں اور حکمرانوں کا بھی علم ہے. کس کس علاقے میں کوئی کس کس ملک کے اندر کون سا حکمران حاکم ہوگا اور اس کے بعد کون حاکم ہوگا, یہ سارا علم تا قیام قیامت حضرت محترم مصحف فاطمہ کے اندر لکھا ہو. کہ اللہ کی طرف سے جناب سیدہ کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرشتہ نازل کیا جو یہ باتیں آ کے کرتا تھا. اور پھر فرمایا امام نے کہ ایک اور منبع سورس جسے ہم کہیں وہ کیا ہے, وہ ہے وعندنا الجامعہ, ہمارے پاس جامعہ بھی ہے. کہا مولا یہ جامعہ کیا ہے؟ کہا جامعہ وہ کتاب ہے چمڑے کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور رسول اللہ علی کو املا کرتے تھے, ڈکٹیٹ کرتے تھے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس رسول اللہ کی کہی ہوئی بات کو لکھتے تھے. تو وہ کتاب جامعہ کے طور پر آج آئمہ علیہ السلام کی میراث ہے. صحیفہ فاطمیہ بھی میراث ہے آئمہ علیہ السلام کی اور آج امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے, اور اسی طرح سے جامعہ بھی جو رسول اللہ کی کہی ہوئی اور مولا علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ بھی آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. اس میں کیا ہے؟ کہا کہ اس کے اندر جامعہ میں تا قیام قیامت آنے والے حلال و حرام کے تمام مسائل اس جامعہ کتاب میں موجود ہیں. یعنی بشریت کتنی ترقی کر جائے, علم کتنی ترقی کر جائے, حلال و حرام کے تمام مسائل اس کتاب کے اندر موجود ہیں. آج دیکھیں بشریت کتنی حیران و پریشان ہوتی ہے, ہمارے مجتہدین بھی اذان محترم ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, بہت سارے فقہی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اذان محترم, تو اس کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا. لیکن یہ کیا ہے, کتاب جامعہ ایسی کتاب ہے کہ تا قیام قیامت اس کے اندر تمام فقہی علوم ہیں. چاہے ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر جائے, انسانیت کتنی ترقی کر جائے, پیچیدہ سے پیچیدہ ترین حلال و حرام کے مسائل اس کے اندر مذکور ہیں. اور کہا کہ اندنا الجفر الاحمر والجفر الابیض، ہمارے پاس جفر سرخ بھی ہے اور جفر سفید بھی ہے. کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ سات ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر چمڑے کا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک چمڑے کا تومار ہے، صفحہ ہے، کہ جس کے اوپر 124,000 انبیاء، ان کے اوصیاء اور اس زمانے کے جو دانشمند تھے، ان سب کا علم اس جفر الاحمر اور ابیض کے اندر موجود ہے. لہذا تمام انبیاء کا علم، مزان محترم، اوصیاء کا علم، دانشمندوں کا علم، وہ اس جفر الاحمر اور ابیض کے اندر موجود ہے. زن محترم، یہ ائمہ کے منابع ہیں ہمارے. اور بس آخری روایت پڑھتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ اے مفضل، ہر شب جمعہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک خوشی اور سرور نصیب فرماتا ہے. کہتے ہیں مولا اللہ آپ کے سرور میں اضافہ فرمائے. کہ شب جمعہ کون سا سرور آپ کو نصیب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش پر، یعنی عرش الہی پر، ہر شب جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرتا ہے، رسول اللہ کو مدعو کرتا ہے اللہ اپنے عرش کے اوپر، اور رسول اللہ وہاں جاتے ہیں. اور فقط رسول اللہ کی دعوت نہیں ہوتی، بلکہ 12 اماموں کی دعوت ہوتی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک. اور فرمایا کہ میں بھی ہر شب جمعہ وہاں جاتا ہوں. اور ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم 12 امام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی پر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ہماری ارواح ہمارے بدن میں نہیں لوٹتی کہ جب تک ہم اللہ سے علم حاصل نہ کر لیں، اللہ سے علم حاصل نہ کر. جیسے ہر شب جمعہ عرش الہی پر آئمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تاکہ علم الہی سے فیضیاب ہو سکے. ذرا محترم آپ تصور کریں ذرا کہ ہمارے یہاں امامت کا تصور کیا ہے، ہم امام کو کیسے مانتے ہیں اور دوسرے لوگ کیسے مانتے ہیں امام. بہت بنیادی فرق ہے ذرا محترم. ہم اگر یہ روایات پڑھیں بعض لوگوں کے سامنے تو وہ یقین نہیں کریں گے اس بات کے. امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی ہر شب جمعہ اگر ہم نہ جائیں اور اللہ کے علم سے متصل نہ ہو اور بہرور نہ ہو، تو ہمارا علم ختم ہو جائے، ہمارا علم ختم ہو جائے. ہمارا علم علم الہی ہے، اللہ کے علم سے جڑا ہوا ہے. بلکہ ائمہ کا ہر فضیلت اور ہر کمال اللہ کے فضل و کمال سے جڑا ہوا ہے. لہذا ہر آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل محمد علیہ السلام کو علم عطا فرما رہے. بس زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. بس زن محترم لیڈ وہ کرتا ہے معاشرے کو کہ جو دوسروں کو ڈائریکشن دے سکتا ہو، دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہو. جوان یہاں بیٹھے ہیں، لیکن دوسروں کو رہنمائی وہ کر سکتا ہے جو خود صاحب علم ہو. جس کے پاس خود علم نہ ہو وہ دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. بس علم مکتب تشیع کی میراث ہے زان محترم. اگر آج ہمارے نوجوانوں کے پاس امامت کے اوپر ایک دلیل بھی نہ ہو، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، کہ بھائی تم اتنا امامت کی بات کرتے ہو، ایک دلیل دے دو امامت کے اوپر، تو اگر ہمارا نوجوان ادھر ادھر دیکھنے لگے تو یہ پھر بڑے افسوس کی بات ہے. پھر ہمارے مجلس پڑھنے کا اور سننے کا فائدہ کیا؟ تو تھوڑا سا ریسرچ، آج کل تو کتنا آسان ہو گیا، عربی نہیں آتی انگلش آتی ہو، انگلش نہیں آتی اردو آتی ہو، فارسی آتی ہوگی، عربی آتی ہو، کچھ تو بولتے ہو نا تم. جو بولتے ہو وہ زبان تقریباً نیٹ کے اوپر موجود ہے. چیزیں ترجمہ ہو چکی ہیں مختلف زبانوں کے اندر. اب کوئی بہانہ نہیں ہے کہ کہو جی میرے پاس کوئی آیا نہیں بتانے والا, مولانا سے تو رابطہ ہی نہیں ہوتا, مولانا سے تو بات ہی نہیں ہوتی. بھائی مولانا سے اول تو مولانا دسترس میں ہیں سارے, آپ خود نہیں جاتے. چلو اگر فرض کر لیجئے مولانا نے ٹائم نہیں دیا تو مولانا گوگل بھی ہے, مولانا گوگل سے پوچھ لیں آپ, ہر چیز تو موجود ہے زبان محترم, فارسی میں, عربی میں, اردو میں, انگلش میں. اور اب تمام مراجع کرام مجتہدین کرام کے استفتاءات, فتاوے, ان کی ویب سائٹس موجود ہیں, اتھینٹک ویب سائٹس موجود ہیں. اب ہر سوال کا جواب ہم سے کر سکتے ہیں, تین چار دن میں یا ایک ہفتے کے اندر جواب آ جائے گا. تو ہمیں اذان محترم ہماری فکر مستدل ہونی چاہیے, ہمارے پاس لاجک ہونی چاہیے, چونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو علم لدنی کے مالک تھے اور لاجیکل ہستیاں تھیں اذان محترم جن کے پاس دلیل ہوتی تھی. تو ہم بھی صاحب دلیل ہونا چاہیے ہمیں. بس اذان محترم جتنی فضیلتیں آل محمد علیہ السلام کی ہیں, اللہ نے یہ فضیلتیں ایسے ہی نہیں عطا کی. اللہ نے عالم ارواح میں, عالم ذر میں امتحان لے لیا تھا ائمہ اطہار علیہ السلام, اس قابل سمجھا تھا کہ یہ امامت کے قابل ہے. اور امامت ایسے نہیں ملتی اذان محترم, امامت کے لیے آزمائشیں ہیں, امتحان ہیں, بلائیں ہیں. جو جتنا اللہ سے نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اذان گرامی مصائب اور ابتلاءات اس کے لیے اس کے زیادہ ہوتے ہیں. اور ہمارا تو رہ امتیاز غم حسین, آج آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسا دے سکے. میں قربان جاؤں بی بی آپ کے بیٹے حسین پر. عزداروں جب میرا مولا حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا ہے, اور ایک دفعہ میرے مولا نے صدا بلند کی, یا سکینہ تو, یا فاطمہ تو, یا زینب و یا ام کلثوم علیکن منی السلام, اے میری لاڈلی سکینہ, اے میری لاڈلی بہن زینب, اے بیویوں یہ آخری سلام ہے, اس کے بعد تم اپنے مولا کی زیارت نہیں کرو گے. اجرکم اللہ. عزاداروں بیویوں نے گھیرا ڈال دیا اور ہر بیوی اپنے اپنے انداز سے بیان کر رہی تھی. سکینہ نے بابا سے کہا, بابا ہمیں عالم غربت میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, بابا ہمارا سرپرست کون ہوگا؟ اجرکم اللہ. عزاداروں میں نہیں جانتا حسین نے کس طرح سے سکینہ کو تسلی دی ہوگی. عزیزوں ایک دفعہ زینب آگے بڑھی, وہ زینب جو صبح شام بھائی کی زیارت کرتی تھی, اور بھائی کی زیارت کیے بغیر زینب زندہ نہیں رہ سکتی تھی, لیکن آج زینب کو یقین ہو گیا کہ اب بھیا کی زیارت نہیں ہوگی. بھیا دشت کربلا میں جا رہا ہے شہید ہونے کے لیے. بس زینب نے بھائی کے باہوں میں باہیں ڈالی اور روایت کہتی ہے کہ اس قدر گریہ کیا, اس قدر گریہ کیا کہ بھائی بہن دونوں غش کھا کر زمین پر گر پڑے. بی بی آپ کا پرسا قبول فرمایا. زادارو بس اللہ جانے جس خیمے میں پانی نہ ہو. زادارو عام طور پر بے ہوش انسانوں کو جب ہوش میں لایا جاتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. عزاداروں جس خیمے میں پانی نہ ہو اللہ جانے وہ کیسے ہوش میں آئے ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ بیویاں جمع ہو گئی ہوں گی آنسو بہا بہا کر, آنسوؤں کے چھڑکاؤں سے بہن بھائی کو ہوش میں لائے ہوں گے. عزاداروں بس میرا مولا حسین ایک دفعہ تیار ہوا. اب میرے مولا نے جب خیمے سے نکلنا چاہا
عزاداروں بیویوں نے ایک جملہ کہا، ارحم غربتنا، مولا ہماری غربت پر رحم کیجئے گا۔ عزاداروں بیویوں کو خدا حافظ کہا، بس اب دیکھا کہ زلجنہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ عزاداروں فنظر الی یمینا و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے۔ ارے کچھ دیر پہلے تک حسین کس شان سے سوار ہوا کرتے تھے زلجنہ پر، کوئی باغے سنبھالتا تھا، کوئی حسین کو سہارا دیا کرتا تھا، آج وہ عباس نہیں ہے جو حسین کو سہارا دے کر زلجنہ پر سوار کروائے۔ عزادار حسین نے سر جھکایا، خیمے کا پردہ اٹھا، ایک دفعہ زینب کبریٰ آگے بڑھ کر کہتی ہے، بھیا عباس نہیں تو کیا ہوا، ابھی زینب موجود ہے، ارے میں خود عباس بن کر آپ کو س... اجرکم اللہ۔ عزادارو بس حسین سوار ہوئے زلجنہ پر، زلجنہ وہ سواری ہے جو حسین کے اشاروں پر چلا کرتی تھی، لیکن اب جو حسین نے کہا، چل میرے زلجنہ آخری سفر ہے، اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ عزاداروں بس زلجنہ نے چلنے سے انکار کیا، یہ شاید پہلا موقع ہے جب زلجنہ چلنے سے انکار کر رہا ہے۔ عزاداروں بس جب زلجنہ نے چلنے سے انکار کیا نا، میرے مولا نے سمجھا کہ چونکہ بڑا پیاسا ہے، بڑا بھوکا ہے زلجنہ، اس وجہ سے شاید چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا زلجنہ تو بھی بڑا پیاسا ہے، تیرا مولا بھی بڑا پیاسا ہے، لیکن اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، مجھے مقتل میں لے چل۔ عزاداروں بس زلجنہ نے رونا شروع کیا، زمین کی طرف اشارہ کیا، اب جو حسین نے زمین کی طرف دیکھا، دیکھا کہ ننی سکینہ زلجنہ کی سمو سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، میرے بابا کے زلجنہ، میرے بابا کو دشت کربلا میں نہ لے کے جا، جو گیا وہ واپس نہیں آیا، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا، اونو محمد گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ ان آنسوؤں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ اس ظہور کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں بار الہ انہیں دور فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلامتی عطا فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں اور شہداء میں شمار فرما، بار الہ ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے اطاعت گزاروں میں شمار فرما، دشمنان امام زمانہ کو نابود فرما۔ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو حاجات ہیں بار الہ تو بہتر جانتا ہے، ان حاجات کو بحق امام مہدی برابر فرما، ان کے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں بار الہ انہیں سلامتی عطا فرما، بزرگوں کو طول عمر عطا فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا۔ حاضرین مجلس کے جتنے جملہ مرحومین مرحومات ہیں انہیں جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرما، بار الہ بے گناہ سیروں کو، مسلم پرسنس کو رہائی نصیب فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم علی محمد نور محمد ناتھانی اور مرحومہ امیر بانو زوجہ علی محمد اور تمام فیملی کے مرحومین کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ۔